أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات بردية محمد وعلى محمد آئے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں زمانے کے امام ان کی سلامتی کے لیے اور ظہور میں تعجیل کے لیے خدا ہم سب عزاداروں کی دعا کو خون حسین کے انتقام لینے والے کے ظہور میں تعجیل کے لیے قبول فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج مل جل کر کے بلند آواز سے ایک اور صلوات پڑھیے سورہ حج کی آئے کریمہ ذالک و من یعظم شاعر اللہ, بات یہ ہے کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا وہ اس کے تقوی کا حصہ اور دل کے خوف الہی کی نشانی ہے. وہ تمام چیزیں کہ جو یاد خدا دلائیں شاعر الہی ہے. عزاداری امام حسین سے متعلق وہ تمام مراسم کے جن سے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے اور خدا کے حکم سے قریب ہوتا ہے, وہ سب شاعر الہی میں شامل ہے. ہم عزاداری کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ خدا کا تقرب حاصل ہو. خدا کے قربت کے لیے عزاداری امام حسین علیہ السلام. قربت پروردگار میں سے جہاں بہت سے اسباب اور بہت سے وسائل پائے جاتے ہیں, ان تمام وسائل میں سب سے بہترین وسیلہ تقرب خدا کا عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے. تو جن چیزوں کو نسبت ہو گئی اسے عظمت حاصل ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے. فرش اعضا شاعر الہی, اشک اعضا شاعر الہی, مصائب سید الشہداء شاعر الہی, تذکرہ شہداء کربلا شاعر الہی, شب داری شاعر الہی, شہداء کربلا کے قبر کی زیارت کرنا شاعر الہی, امام حسین کے زیر قبہ حرم میں دعا کرنا عظیم ترین مستجاب الدعوہ کا محل, روضہ امام حسین علیہ السلام کا طواف کرنا اور برکت حاصل کرنا عظیم شاعر الہی, وہ تمام مراقد اور تمام مشاہد مشرفہ کے جو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے حجت کے لیے بنائی گئی ہیں, ان سب سے یاد خدا ہوتا ہے تو یہ شاعر الہی میں داخل ہے. ابھی یہ 1444 ہے نا, اور جنت البقیع میں جتنے مزارات ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں, ظالموں نے اسے شہید کر دیا, مسمار کر دیا. یہ تاریخ ابھی اس سال 100 سال مکمل ہوں گے. یہ ائمہ معصومین کے مزارات مقدسہ شاعر الہی ہے کہ جن کو مسمار کر دیا گیا ہے. کس کی یاد ہوتی تھی ان سے؟ آیا یہاں آ کے زیارت کر کے ایک مومن خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو متقی پرہیزگار محسوس کرتا تھا یا نہیں؟ جو تقوی الہی محسوس کرے اور ان کے مزار پہ آ کے اپنی روح کو تازگی عطا کرے اور اپنے ایمان کو مزید معرفت عطا کرے, استحکام عطا کرے, خدا کی یاد کرے اور خدا کا قرب حاصل کرے, تو یہ شاعر الہی میں ہیں, اسے بدعت نہیں کہتے ہیں نہ اسے شرک کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ ہے پھر کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے اپنے اصول اور ضوابط کی بنیاد پر بدعت کے دائرے میں لے لیا تو یہ شرک ہو گیا, مسمار کر دیا. اگر اور دوسرے لوگ اور آپ بھی شامل ہو کے اس میں یہ کام کریں ایسا تو اسے بدعت نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں میں بات آ گئی عرض کروں کہ دنیا بھر سے تمام حاجی زیارت کرنے اور حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آتا یا نہیں آتا, چاہے عمرہ کرنے آ رہا ہو چاہے حج کرنے آ رہا ہو. اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا, طواف خانہ کعبہ. کسی حاجی کا نہ حج مکمل ہو سکتا ہے نہ کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے جب تک کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, اہم ترین رکن ہے. اگر کوئی بھول جائے یا اگر کوئی چھوڑ دے نہ انجام دے تو اس کا حج نامکمل. اچھا جب طواف کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرتا ہے اور گھومتا ہوا آتا ہے حجر اسود پہ ختم کرتا ہے. یہ ایک دور اور ایک طواف, ساتھ میں سے ایک طواف. شروع تو کیا مگر گیا کہاں کہاں, یہ غور کیا کسی نے اب تک؟ طواف حجر اسود سے شروع کیا وہاں آ کے ختم کیا, بیچ میں کیا کیا ہوئے یہ کوئی غور ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ جب وہ حجر اسود سے آگے بڑھتا ہے تو ہجر اسماعیل ہے. ہجر اسماعیل جو یو کی طرح سے دیوار ہے اس کو اپنے طواف میں شامل کرنا ہے, اور بیچ میں بھی ایک راستہ ہے پرنالے کے نیچے, اگر کوئی شارٹ کٹ سے جانا چاہے تو چلا تو جائے گا مگر اس کا طواف ہوگا نہیں. اور یہ ہمارے یہاں نہیں, تمام مسلک میں ہے یہ, تو کوئی وہاں سے نہ جائے, اسے طواف میں اس دیوار کو بھی شامل کرنا ہے تب اس کا طواف مکمل ہوگا, ورنہ طواف نہیں کہا جائے گا. اچھا یہ ہجر اسماعیل ہے کیا چیز؟ یہ جگہ جو اندر تھوڑی سی رہتی ہے دیوار کے بیچ میں اندر, یہ ہے کیا؟ یہ معلوم ہے یہاں جناب اسماعیل کی قبر ہے, جناب ہاجرہ کی قبر ہے, دیگر انبیاء کی قبر ہے, یہاں اس کو برابر کر دیا ہے. ورنہ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ کئی نبیوں کی قبر ہے کہ جس کو دیوار اٹھا کے اسے اندر کر دیا ہے, اور اسے اب حاجی کے لیے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ اسے بھی طواف میں شامل کرے. اس کا طواف نامکمل ہوگا جب تک کہ وہ اس دیوار کو اپنے طواف میں شامل نہ کر لے. کوئی بھی حاجی ہو کسی بھی مسلک کا ہو اسے کرنا ہی کرنا ہے. ہم اگر جنت البقیع جائیں, کربلا جائیں, نجف جائیں, مشہد جائیں اور قبر معصوم پہ جا کے احترام کریں اور ان کے بارگاہ میں حاضری دیں تو کہیں یہ حاضری بدعت ہے, اور آپ خانہ کعبہ کے ساتھ قبرستان کا طواف کریں, یہ قبرستان ہی تو ہے اور کیا ہے؟ خانہ کعبہ تو نہیں ہے. ہجر اسماعیل نہ خانہ کعبہ ہے
اور نہ ہی یہ کوئی ایسا رکن، مگر کہا کہ خانہ کعبہ سے اس کو ملا کے طواف کیا جائے۔ تو اگر دنیا طواف کرے تو کسی کو بدعت نظر نہ آئے، اور جس کے گہوارے پر فرشتے نے آ کے طواف کیا تھا اور اس کی قبر بھی جا کے اگر ہم سلام کرے تو ہمارے سلام کو بدعت قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ جس کو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے روا رکھا گیا ہے؟ تو یہ آنے والے دنوں میں کہ جو 1444 میں انہدام جنت البقیع کے 100 سال، اسے تمام مومنین اس طرح سے منائے اس سانحے کو، کہ اس لیے کہ حق ہے واقعا ہمارے اوپر، ہمارے عہد میں، ہمارے دور میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزارات کو ڈھایا گیا۔ خدا لعنت کرے جن لوگوں نے یہ کام کیا، اور پروردگار عالم وہ تمام اسباب جلدی فراہم کرے کہ جس سے تعمیر قبر جنت البقیع ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند آپ حضرات۔ اب میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ عزاداری باب حسین علیہ السلام میں جو بھی ہم انجام دیتے ہیں شرعی دائرے میں، وہ شاعر الہی اور اس پر خود امام حسین علیہ السلام کی نگاہ ہوتی ہے، نگاہ ہوتی ہے۔ ایک عزادار دیندار بھی ہوتا ہے، ایک عزادار متقی بھی ہوتا ہے، ایک عزادار خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے۔ ہر عزادار کو ایسا ہونا چاہیے، مگر کچھ باتیں ہیں جو ایک غلط فہمی کے عنوان سے پھیلا دی گئی ہیں یا پھیل گئی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے کہ جناب یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، نماز کے احکام نہیں معلوم، اور روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم، یا پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں جس سے باطل ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی عزاداری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اچھا نماز نہیں پڑھتے، عزاداری کرتے تو ان کی عزاداری قبول نہیں ہوگی۔ اچھا میں آپ سے دریافت کروں، آپ جھوٹ بولتے جائیں اور نماز پڑھتے رہیں تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی؟ جھوٹ پر جھوٹ بولیں اور نماز پڑھیں تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ کہا نہیں، وہ تو واللہ غفور الرحیم ہے نا، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اچھا آپ کے لیے خدا مہربان ہو جاتا ہے؟ جب آپ جھوٹ بولیں اور نماز پڑھیں تو جھوٹ معاف کر دے گا اور نماز قبول کر لے گا، اس لیے کہ اللہ آپ کے لیے مہربان ہے۔ اور اگر کسی سے نماز چھوٹ جائے اور وہ عزاداری کرے تو اللہ اس کے لیے جبار و قہار ہو جاتا ہے، تو اس کی عزاداری کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہ لیکن نہیں، نام اعمال میں ہماری جتنی بھی معصیتیں ہیں وہ ہوں گی، ہمارا جھوٹ بولنا بھی ہوگا اور ہماری نماز بھی ہوگی۔ جھوٹ بولنے کا حساب الگ ہوگا اور نماز پڑھنے کا حساب الگ ہوگا۔ تو بندہ پرور، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حساب الگ ہوگا، جو عزاداری کرتا ہے اس کا حساب الگ ہوگا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی عزاداری کے اوپر کیوں حرف لگایا جاتا ہے کہ اس کی عزاداری قبول نہیں ہوگی؟ نماز نہ پڑھنے کا عذاب الگ ملے گا، عزاداری کا جو اجر ہے اسے الگ عطا کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ کہ نہیں، اصل میں وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان
کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے اعمال قبول کرتا ہے، متقیوں سے اعمال قبول کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، متقیوں سے قبول کرتا ہے تو متقیوں کی جب لسٹ بنے گی تو اس میں کسی طرح کوئی پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر نماز نہ پڑھنے والا متقی نہیں ہے تو جھوٹ بولنے والا بھی متقی نہیں ہے، چوری کرنے والا بھی متقین کی لسٹ میں نہیں آئے گا، غیبت کرنے والا بھی متقین کی لسٹ میں نہیں آئے گا، دوسرے کے مال کی طرف ہاتھ بڑھانے والا بھی متقین کی لسٹ میں نہیں آئے گا، الزام لگانے والا بھی متقین کی لسٹ میں نہیں آئے گا. یہ سب کا حساب کتاب الگ ہے. دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ اللہ متقیوں سے اعمال کو قبول کرے گا یہ بہت آسان ہے، مگر علمی گفتگو اگر آپ کریں گے تو ایک دوسری بات اور دوسری حقیقت نظر آئے گی. یہ آیہ کریمہ آیا اعمال کے قبولیت کے شرائط کو بیان کر رہی ہے یا کسی اور چیز کو بیان کر رہی ہے، ایک الگ بحث ہے. یہ الگ بحث ہوگی کہ عبادت کے قبولیت کے شرائط کیا ہیں، تقویٰ ہے یا کیا ہے. لیکن کم سے کم اس آیت کا پس منظر تو دیکھ لیا ہوتا کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے. سورہ مائدہ کی 27 اور 28 آیت ہے یہ. یہ آیت داستان حابیل و قابیل کو بیان کر رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر، آدم کے دو بیٹوں کی واقعے کو، خبر کو حق کے ساتھ بتا دیجئے، تلاوت کر دیجئے کہ اذ قربا قربانن، کہ جب دونوں نے، حابیل اور قابیل نے، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو فتقبل من احدہما، تو دو میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا. ولم یتقبل من الآخر، اللہ نے دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. تو جب قبول نہیں کی تو قالا، قابیل نے کہا، لقتلنک، میں تو تمہیں ضرور ضرور قتل کر دوں گا. قالا، تو حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے. یہ بات ہے اتنی. اس آیہ کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس وقت جناب حابیل نے یاد دلایا کہ دیکھو تم مجھے قتل کرو گے، اللہ تو متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. اب تفصیلات دوسری آیتوں میں ہے کہ وہ طریقہ کیا بتایا تھا قربانی کا قبول ہونے کا، کہ آسمان سے جو بجلی گرے گی جس کی قربانی کو جلا دے گی اسے قربانی جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی، اور جس کی جو وہ رہ جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے اس نے سوچا جب جل ہی جانا ہے تو کوئی بھی مال کسی طرح کا بھی اللہ کی راہ میں جانے والا ہے. تو یہاں کیا ہوا، جناب حابیل نے یاد دلایا کہ اللہ تو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے اعمال کو. یہاں عبادت کے قبولیت کے شرائط نہیں بیان کیے جا رہے ہیں. یاد کیجئے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ جانشینی آدم علیہ السلام کا ہے کہ جناب آدم کے بعد جانشین کون ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ بتایا قربانی پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی جناب آدم کا وارث بنے گا، جانشین بنے گا. اور خداوند عالم نے کسی بھی امام کے لیے
عہدہ دینے کی جب بات آئی تھی تو اسی دن یہ واضح کر دیا تھا کہ جب ابراہیم کے لیے فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, انی جائل کا للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, تو قال ومن ذریتی, میری ذریت میں, قال لا ینال عہدی الظالمین, میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ منصب امامت کسی ظالم کو نہیں ملنے والا. داستان حابیل و قابیل میں مسئلہ امامت کا ہے, مسئلہ جانشینی آدم کا ہے, لہذا جب ان کی قربانی قبول کر لی گئی تو قابیل نے کیا کہا, لقتلنک, میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو قال حابیل نے کہا کہ اللہ نے تو کہا ہے کسی منصب امامت کو ظالم تک نہیں پہنچنے دے گا, انما یتقبل اللہ من المتقین, یعنی کسی ظالم کو عہدہ نہیں ملنے والا ہے. یہ شرائط منصب امامت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ظالم ہوگا اسے کبھی بھی نمائندے پروردگار نہیں بنایا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن ہر عزادار کو نمازی ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا یہ الگ مسئلہ ہے, کسی کے کھاتے میں گناہ ہے نیکیاں بھی ہیں, جھوٹ بولتا ہے نماز پڑھتا ہے, تم نمازی سے تھوڑی کہہ سکتے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں. اس سے نہیں کہہ سکتے, جب اس سے نہیں کہہ سکتے کہ عزادار سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کی عزاداری قبول نہیں ہے. عزاداری سے دور کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے. خدا کی قسم جو عزادار ہوتا ہے نا وہ سچا نمازی ہوتا ہے, وہ سچا متقی ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک عزادار شاعر الہی کی جب تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے تقوی کی نشانی ہوتی ہے. گویا عزادار متقی بھی ہے دیدار بھی ہے, شرط یہ کہ واقعی محبت حسین میں عزاداری کی جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. اچھا اس کو مکمل کر دیں تو آگے بڑھے. پھر لقتلنک, میں تمہیں قتل کر دوں گا ضرور ضرور, تو آخر کار قتل کر دیا. جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا, سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلی برائی حسد. حابیل گرفتار ہے, حسد ہو گئے. اچھا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, مگر اب کیسے ان کو دفنایا جائے کیا کرے, ایک الگ مسئلہ. یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے کہ برائی کروا لیتا ہے اور اس کے بعد خود ہی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ اب کیا کرے. اللہ نے جو ہے وہ غراب کو ایک پرندہ بھیجا اور دیکھا اس کو دفن کیا. تو لیکن ادھر کیا ہوا, جناب آدم کے نزدیک جناب حابیل محبوب تھے اور ان کی قربانی قبول ہو گئی تو ان کو معلوم تھا کہ یہ جانشین ہے. تو جناب آدم محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے. جب ان کو پتا چلا کہ حابیل کو قتل کر دیا گیا ہے تو پوچھا کس نے قتل کیا. ابھی تفصیلات آپ تفسیر میں دیکھیں اور روایتوں میں کہ جب پہلے تو ڈھونڈا کہاں ہے جناب حابیل, تلاش کیا, پوچھا کہاں, کس نے مارا, کس نے قتل کیا. تو روایت بتاتی جو سب سے پہلا رد عمل جناب آدم کا ہوا ہے جو سب سے پہلا رد عمل آیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا خدا لعنت کرے قابیل کے اوپر کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا, اور جب سنا میرے بیٹے کو مارا قتل کر دیا تو گریہ کیا, روئے جناب آدم علیہ السلام کہ ہائے حابیل کو میرے قتل کر دیا. جناب آدم علیہ السلام روئے. اے عزیز اور دوستو یہ تاریخ ہے, اور سب سے پہلے قتل پر, سب سے پہلے دنیا میں جس قاتل کے اوپر لعنت بھیجی ہے وہ جناب آدم ہے, اور سب سے پہلے مظلوم کے اوپر, سب سے پہلے انسان نے اس دنیا میں اگر گریہ کیا ہے تو جناب آدم نے گریہ کیا ہے. مسئلہ حسین کی آزاداری میں انبیاء کا گریہ کرنا نہیں ہے, مسئلہ انسانیت کا ہے کہ جب تک آدمیت باقی رہے گی, جب تک انسانیت اس دنیا میں باقی, اس لیے کہ یہ آدم رو نہیں رہے ہیں بلکہ انسانی فطرت میں مظلوم کے اوپر آنسو بہانے کی طبیعت و فطرت کو قائم کر رہے ہیں کہ جب تک آدمیت رہے گی قاتل پر لعنت بھیجا جائے گا اور مظلوم پر آنسو بہایا جائے گا. اب اگر کوئی نہ آنسو بہائے نہ لعنت کرے تو سمجھ لو آدمیت سے خارج ہو گیا. سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. یہ جناب آدم علیہ السلام رو نہیں رہے ہیں, یہ آدمیت ہے, یہ انسانی فطرت میں رونے کی بنیاد ڈال رہے ہیں. ابو البشر, ابو البشر بشر کی فطرت میں رونے کی بنیاد ڈال رہے ہیں. یہ سنت آدم ہے کہ جہاں قاتل کے اوپر لعنت کرنا اور مظلوم کے اوپر گریہ کرنا. اگر انسان ہے, اگر آدم کی اولاد ہے تو اتنا تو اسے بہرحال سوچنا ہی چاہیے کہ مظلوم کی حمایت ہونی چاہیے, اور ظالم کی کسی بھی طریقے سے نہ حمایت ہو سکے اور نہ ہی اس کی مدد ہو سکے. محبت حسین عجیب محبت ہے, خداوند عالم سے محبت, رسول سے محبت, دیگر تمام محبتوں میں جس محبت میں سب سے زیادہ لذت پائی جاتی ہے وہ محبت محبت حسین ابن علی ہے. محبت ہی کا اثر ہے, اور یہ امام حسین کی محبت ہی کی کشش ہے کہ جو محرم میں ہر ایک کو, چاہے وہ دنیا میں جس گوشے میں ہو, امام باڑوں میں کھینچ کے لے کے آ جاتی ہے. یہ محبت ہے. کوئی ہے جو شہر میں اپنے گاؤں چلا جاتا ہے, کوئی ہے جو کہیں ملک میں, وہ ملک سے آ جاتا ہے دوسرے. اور یہ محبت ہے کہ جس کے مقابل میں دنیا کی محبت, یہ اگر اس میں لذت اور یہ لطف و مزہ نہ ہوتا نا تو دنیا کے کاروبار چھوڑ کے یہ نہ آتا ادھر. یہ دنیا کی لذت اور دنیا کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں. اب وہ الگ مسئلہ ہے, بات آ گئی ہے تو عرض کروں, وہ الگ مسئلہ ہے کہ جتنی محبت ہوگی اتنی ہی اس کی زندگی میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کسی کے دل میں ایک محبت ہے تو 10 دن تک وہ راہ راست کے اوپر رہتا ہے, تھوڑی سی محبت زیادہ ہوتی ہے تو 2 مہینہ 8 دن صحیح رہتا ہے, اور زیادہ محبت ہوتی ہے تو دنیا کی اور دوسرے لہو لعب سے امام حسین کے خاطر وہ دور رہتا ہے. جس کے دل میں واقعی امام حسین کا عشق پایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ سال بھر تمام گناہوں سے دور رہتا ہے. اس لیے کہ اس محبت میں جو روحانیت پائی جاتی ہے اور جو مزہ ملتا ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں. اسی لیے ہمیشہ ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا چاہیے, ہمیشہ تذکر امام حسین کرنا چاہیے, صرف مجلسوں میں نہیں گھروں میں بھی کرنا چاہیے. گھر میں بیٹھ جائیں, خود بیٹھ جائیں, بیٹھ کے بچوں کے سامنے کربلا کا واقعہ, کسی بھی شہید کا واقعہ, دو جملے ایک جملہ بھی اگر مصیبت امام حسین بیان کریں گے نا تو یہ گھر کی برکت کے لیے بھی بہتر. امام حسین کی عظمت بہت بزرگ بہت عظیم ہے, تو جو عزادار ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے, نقش قدم پر چلتا ہے. اللہ نے ہمیں ایسی عظیم ہستیاں دی ہیں کربلا سے کہ ان کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں پائی جاتی ہے, کوئی نظیر کائنات میں نہیں. میں نے شاید پہلی مجلس میں یا کس مجلس میں عرض کیا تھا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کردار اتنا بلند ہے کہ انسان اسی کو درک نہیں کر سکتا. امام حسین کی عظمت کو درک کرنا تو بہت عظیم, بہت حیرت کی, انسان ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ امام حسین کی عظمت اور منزلتوں کو درک کر سکے. اصحاب حسین کو سمجھ لے کہ امام کی عظمت اور امام کی منزلت کیا ہے, اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کربلا میں وہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. معصوم امام کون ہے معلوم؟ معصوم امام کسے کہتے ہیں؟ اگر تمام فقہاء شیعہ کی پوری زندگی, جتنے فقہاء شیعہ فقہاء گزرے, مجتہدین, محدثین, متکلمین, مراجع, بڑے بڑے شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کے کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور دیگر تمام مراجع قدیم جو گزرے, ان کی پوری زندگی چاہے 80 سال, 100 سال, 90 سال کی ہو, ان کی پوری زندگی, روحانی زندگی جو راتوں میں شب نماز شب روزہ رکھ کے تقوی الہی اختیار کر کے گزاری ہے اللہ والی زندگی, ان ساری زندگیوں کو سارے فقہا کی زندگی کو ایک پلے میں رکھیے اور معصوم امام کے چلتی ہوئی سانس میں سے ایک سانس کو رکھیے, ایک سانس, ایک سانس, تو خدا کی قسم یہ ایک سانس والا پلہ بھاری ہوگا. امام کہتے کس کو ہیں؟ امام ہے کون؟ معصوم امام کی سانس ہے, معصوم امام کی سانس. اب اندازہ کیجئے اگر اصحاب حسینی نہ ہوتے, میں نے عرض کیا تھا, بات آ گئی تو عرض کر دوں اس کے بعد, کہ اصحاب حسینی کا کارنامہ دیکھیں. عمر سعد ملعون نے نماز صبح کے بعد پہلا تیر چلایا تھا اور کہا تھا کہ میں پہلا تیر چلا رہا ہوں قیام حسینی کی طرف, اور اس کی غرض یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے, مگر ان چاہنے والوں نے امام حسین کی حفاظت کی, ان چاہنے والوں نے اپنی جان قربان کر کے زمانے کے ولی, زمانے کے معصوم امام کی جان کی عصر عاشور تک حفاظت کی ہے, عصر عاشور تک حفاظت کی ہے, یعنی صبح سے لے کے عصر عاشور تک معصوم امام کی حیات کو ٹالے رکھا, موت نہیں آنے دیا ہے, موت نہیں آنے دیا ہے. یہ دفاع تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا. آپ اندازہ کریں کتنا اجر ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام. خدا کی قسم اگر کوئی کسی ایک شہید کے کردار کو اپنا لے تو عزادار دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس لیے کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں پہلے سے ان کا نام درج کیا گیا تھا. یہ تاریخیں جو آئی ہیں عزیزان گرامی, یہ تاریخیں بس بالکل آخری تاریخیں آ گئی ہیں, جو ماہ محرم کی آٹھویں کی شب ہے. یہ آٹھویں محرم کی شب میں معلوم ہے کہ ہم جناب ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھتے ہیں, اور ہم سب جتنے ہیں مولا کے چاہنے والے, آقا کے چاہنے والے, عزاداروں مولا کے کردار سے, مولا کے سیرت اور ایثار سے سبق لیجئے. وفاداری اور اطاعت مولا کی, امام وقت کی, حکم کی ایک لحظہ بھی مخالفت کے لیے اور ان کے حکم سے ہٹنے کے لیے راضی نہیں. امام زمانہ علیہ السلام نے سلام کیا ہے آپ کو کس جس انداز سے, اخ المواسات. مواسات کسے کہتے ہیں؟ مواسات کہتے ہیں اپنے اوپر مقدم کرنا, کہ اختیار میں پانی تھا حسین کے خاطر, بچوں کے خاطر پانی نہیں پیا, چاہتے تو پی سکتے. جسے یہ معلوم ہو کہ مجھے دنیا میں کربلا کے لیے لایا گیا ہے, آپ جانتے اس کے دل میں کیا انگڑائی رہی ہوگی. اور جس کی شجاعت اتنی ہو کہ جنگ صفین میں جب مولا کائنات نے بھیجا ہے ایک مرتبہ, تو روایت نے لکھا ہے کہ ایک نقاب پوش 17 سال کا یا 15 سال کا لکھا ہے کہ ایک نقاب پوش گھوڑے کے اوپر سوار مولا کے فوج سے نکلا, سامنے آیا شام کے فوج کے سامنے, اور آپ نے اپنے مقابل طلب کیا کہ ہے کوئی لڑنے والا مجھ سے مقابلے کے لیے, رجز پڑا. تو حاکم شام نے, ایک بہت بڑا پہلوان تھا ابن شعثہ, کہا جاؤ لڑنے کے لیے. تو کہتا کیا ہے کہ شام والے مجھے 10,000 سپاہیوں کے مقابل میں مجھے سمجھتے ہیں, میں اتنا بڑا بہادر ہوں, میرے 7 بیٹے ہیں, کوئی بھی بیٹا جا کے قتل کر کے آ جائے گا, میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے بھیجو. ابن شعثہ نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا, اس نقاب پوش نے ایک وار میں اس کا خاتمہ کر دیا, زمین پہ گر گیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, نقاب پوش نے اسے بھی قتل کیا. تیسرے کو بھیجا, اسے بھی مارا. چوتھے کو بھیجا, یہاں تک کہ 7 بیٹے ہلاک ہو گئے اس نقاب پوش کے ہاتھ سے. اب جب ظاہر سی بات, 7 بیٹے مارے گئے, تو اب ایسے کو جو 10,000 کے فوج میں اکیلے لڑنے والا, اسے جوش آیا باپ کو, تو اس نے اپنے آپ کو تیار کیا اور آیا لڑنے کے لیے نقاب پوش سے. اور سامنے آیا, جیسے ہی سامنے آیا دونوں کے درمیان رد و بدل ہوئی, تلوار کا وار ہوا, مگر ایک طرف سے نقاب پوش نے ایک ایسا تیز وار کیا کہ باپ کا سر قلم ہو کے نیچے گرا, وہ بھی اس کو بھی قتل کیا آپ نے. مولا نے آواز دی, واپس آ جاؤ. جب واپس آئے اور چہرے سے نقاب اٹھائی, تو قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس, ایسی فضیلت اور ایسی شجاعت کے مالک تھے جناب ابو الفضل عباس. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب شب عاشور تلایا خیمے کے پھر رہے تھے نا, کہ دیکھیں تو اس لیے کہ علمدار تھے, لشکر کے علمدار تھے, تو زہر تھے یا کون تھے آگے بڑھے, کہ بتانے کے لیے کہ اے قمر بنی ہاشم, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آپ کو کیوں لایا گیا ہے,
روایت کہتی ہے کہ مرتبہ شیر نے انگڑائی لی اور گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئیں. اتشجعنی یا زہیر, اے زہیر مجھے شجاعت دلا رہے ہو, کل دیکھنا جب رن پڑے گا تو میں کیسے حملہ کرتا ہوں. اور بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جناب الفضل عباس علیہ السلام اپنے جوانان بنی ہاشم سے کہتے تھے کل بس رن پڑے گا تو ہم دونوں علی اکبر تم یہ میمنہ سنبھال لینا تھوڑی دیر کے لیے, اور میں سرا اور قلب لشکر اور میں تھوڑی دیر ادھر حملہ کر کے میں تمہاری طرف آ جاؤں گا, اپنے آقا کو زحمت نہ دوں گا لڑنے کے لیے, اپنے آقا کو زحمت نہ دوں گا. اب بتائیں جس کے دل میں یہ آرزو رہی ہو, جس کے دل میں یہ آرزو تمنا رہی ہو اور اسے لڑنے کی اجازت نہ ملے اور وہ ساری تمنائیں اپنے دل میں رکھے رہے, جب سب جانے لگے اور قربان ہونے لگے تو مولا آئے سر جھکا لیا, آقا مجھے بھی اب اجازت دیجئے. روایت کا فقرہ ہے کہ حسین نے کہا جب جملہ فرمایا کہ جس کی بنا پر عجیب انداز تھا قمر بنی ہاشم کا, کہا کہ اے بھائی تم علمدار ہو میرے فوج کے, جب کوئی علمدار مارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, آقا ارے وہ لشکر کہاں ہے, آقا وہ لشکر کہاں رہ گیا ہے جس کی علمداری. ہاں عباس کے سینے میں دل تنگی محسوس کر رہا ہے, دل ٹوٹ رہا ہے, کیا کرے. ایک مرتبہ سوچا کہ چلے اس خیمے میں جہاں سے اجازت ملی تھی اور دوسروں کو وہاں سے ملے گی. جیسی خیمے کی طرف بڑھے بچوں کی آواز آئی الاتش الاتش. جانتے عزیزو چار تاریخ سے بندش آب ہو گئی ہے, سات تاریخ کو پانی ختم ہو گیا ہے, اور بعض روایت یہ بتاتی ہے کہ اور یہ بچوں کی الاتش کی آواز تو جناب الفضل عباس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی ہی. کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اس سلسلے میں, وہ حالت جناب الفضل عباس کو بہت زیادہ ستا رہی تھی. کون سی حالت؟ کہ وہ خیمہ کہ جس میں پانی کی مشکیں رکھی ہوئی تھیں, آپ جانتے کہ جہاں پانی رکھا جاتا ہے نا وہاں بہرحال کوئی ٹھنڈک تھوڑی سی وہاں زمین پہ باقی رہتی. کیا دیکھا ابو الفضل عباس نے کہ یہ سارے بچے جا کے اس خیمے میں اپنے شکم کو زمین سے لگائے ہوئے ہیں, تاکہ تھوڑی سی برودت مل جائے. ایک مرتبہ آئے آقا مجھے پانی لانے کی اجازت دی جائے. ہاں سکینہ نے آواز بلند کی لاؤ, عباس نے کہا لاؤ سکینہ, ارے مشکیزہ لاؤ میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. اب جیسی سکینہ نے سنا میرا چچا پانی لانے کے لیے جا رہا ہے, ارے تمام چاہنے والوں کو عباس کے اوپر بھروسہ تھا, چھوٹی بہن سکینہ کو کیوں نہ ہوگا. بس عزیزو مشکیزہ لیا, لے کے دوڑتی ہوئی اپنے چچا کے پاس لائی. میرا چچا جتنے پیاسے بچے تھے نا وہ سکینہ کے پیچھے دوڑتے میرا چچا پانی لانے کے لیے جا رہا ہے. میرا چچا جب جائے گا تو پانی لینے کے لیے تو پانی ضرور لائے گا. اے عزادارو حسین نے دیکھا کہ مشکیزہ آیا, عباس نے مشکیزہ لیا اور لے کر کے گھوڑے پر بیٹھے. ادھر فرات کے اوپر 4000 کا پہرا ہے, جنگ نہیں کی ہے. عباس نے نگاہ شجاعت سے 4000 کے پہرے کو فرات کے کنارے سے
دور بھگایا ہے, اور جا کر کے آسانی سے آپ نے اپنے مشکیزے کو نہر فرات میں تر کیا ہے. کتنی دیر تک آپ دیکھیں, اتنے دنوں سے مشکیزہ خشک ہے. جب کوئی مشکیزہ یا کوئی ظرف سوکھا ہوتا ہے تو اسے پانی میں جلدی نہیں ڈبویا جا سکتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پانی لگتا ہے پھر اس کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اطمینان سے آپ وہاں پانی لے رہے تھے کہ کسی طرح کی کوئی صورت یا جلدی بازی نہیں تھی. اتنا دور بھگا دیا تھا ان لوگوں کو. عباس نے اس کے بعد چلو میں پانی لیا اور لے کر کے پھینک دیا پانی کو, یہ بتا دیا کہ دیکھو پانی میرے قبضے میں ہے, مگر سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسے ہیں, میرا آقا پیاسا ہے. یہ وفاداری کی شان ہے کہ میرا آقا پیاسا رہے میں پانی نہ پیوں گا. یہ وفاداری ہے, اور یہ وفاداری اثار نہیں ہے کہ میں پانی پی لوں. ہاں آزادارو, اس لیے کہ حسین نے ابو الفضل عباس کو سقہ بنایا تھا, وہ سقہ تھے, پانی پلانے والے تھے. بس عزیزو, مشکیزہ بھر کے عباس چلے, ادھر چلے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کی جانب چل رہے ہیں. مگر عزیزو, یہ جتنے بھی تھے بھاگے واپس آئے اور آواز دی کہ دیکھو خبردار, یہ پانی خیمے میں نہ جانے پائے. اگر یہ پانی خیمے میں چلا گیا تو پھر کوئی مقابلہ ان بنی ہاشم سے نہیں کر سکتا ہے. اے عزادارو, پھر کیا ہوا؟ یہ ظالم جو کھجور کے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, اس نے بڑھ کر کے ایک مرتبہ ایک وار کیا, عباس کا شانہ قلم ہوا. عزیزو, جیسے شانہ قلم ہوا, علم کو دوسرے ہاتھ میں لیا, تیزی دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پانی خیمے میں پہنچ جائے, پانی خیمے تک پہنچ جائے, مگر تھوڑی دور آگے بڑھے, دوسرے ظالم نے آپ کے دوسرے شانے کو قلم کیا. اب کیا کرے؟ اے عزیزو, روایت بتاتی ہے کہ اس بہادر نے اپنے دونوں کٹے ہوئے شانے سے علم کو سنبھالا, دانت سے مشکیزے کو سنبھالا. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ پانی اس خیمے تک پہنچ جائے, مگر ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا, عباس کی آرزو ٹوٹی, گھوڑے کا رخ بدلا, اب خیمے میں نہ جائیں گے. اسی درمیان ایک تیر آنکھ میں لگا, اب کیا کریں؟ اب تو آنکھ اگر ساتھ نہ دے سکی تو ان دشمنوں کو بھی راستے سے نہ ہٹا سکیں گے. مگر عزیزو, اب کیا کریں؟ اسی وجہ سے کسی کے لیے کہا تھا کہ تم ابو الفضل عباس کے مصائب نہیں پڑھتے ہو. کہا نہیں, پڑھتے تو ہیں. کہا نہیں, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے, جب کوئی بلندی سے گرتا ہے, عزادارو آپ بھی محسوس کرتے ہیں, میں بھی محسوس کرتا ہوں, بدن میں کہیں پر بھی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو پہلے ہاتھ بڑھتا ہے, سب سے پہلے ہاتھ بڑھتا ہے. ہائے, دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں, آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, کیسے یہ شیر نکالے؟ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ عباس وفا نے چاہا کہ زانو سے تیر کو دبائے اور اس کے بعد تیر آنکھوں سے نکال لیا جائے, مگر جیسے ہی سر جھکایا آہنی گرز لگا, عباس تھے اور آگے زمین پر آئے, آقا مدد کے لیے آئیے, غلام کی خبر لیجئے. حسین دوڑا دوڑاتے ہوئے عباس کے قریب آئے, اے بھائی الان انکسر ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی. اے عباس, بس عزیزو اللہ ان آوازوں کو اوپر رحم کرے, خدا کسی غم میں نہ رلائے, جتنا رو سکتے ہیں ابو الفضل عباس کے مصائب میں رونا اللہ کو پسند ہے, حسین کو پسند ہے. ہاں زادارو اب کیا وصیت کی ہے, کتنا غیرت دار بنی ہاشم کا جوان تھا, سکینہ سے وعدہ کیا ہے پانی لانے کے لیے, لہذا آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. وصیت خون صاف کیا اور اس کے بعد چاہا کہ زانو پر اٹھا کے سر کو رکھے, عباس نے ہٹا لیا, پھر دوبارہ چاہا رکھے پھر ہٹا لیا. دو تین مرتبہ جب ہوا تو حسین نے فرمایا بھائی لگتا ہے دیر سے آنے کا خیال ہے. کہا نہیں نہیں آقا دیر سے آنے کا خیال نہیں ہے, ابھی میرا سر آپ کے زانوں پر ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا سر زمین پر ہوگا کون ہوگا جو آپ کے سر کو سنبھالے گا. لاش کو چھوڑا, علم سنبھالا, مشکیزے کو لیا, لے کر کے حسین چلے سکینہ در خیمہ پہ, میرا چچا آ رہا ہے میرا چچا. عزیزو منظر کشی روایت میں تو نہیں مگر احساس کریں کہ جیسے علم بلند ہوتا ہے سکینہ کہ میرا چچا آ رہا ہے. اب جو علم خم ہوتا ہے تو ایسا دل ہل جاتا ہوگا, مگر نہیں. ایک مرتبہ جب حسین خیمے کے در پہ آئے آواز دی سکینہ, اب جو سکینہ نے دیکھا بابا آیا علمدار نہیں آیا, اے میرے بابا میرا چچا کہاں گیا, اے میرے بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑا. کیا سکینہ ارے تم اپنے چچا کو یاد کر رہی ہو؟ کہاں کیوں نہ یاد کروں, میرا چچا وعدہ کر کے گیا تھا کہ پانی لاؤ. اے میری بیٹی اب چچا کو یاد نہ کرنا, شانے کٹا کے فرات کے کنارے آرام کر رہے ہیں. ارے اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو ہے عباس کی حیبت سے سویا کر جاگا کرتی تھی, سیدانیاں جاگیں گی کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں. سیعلمون الذین ینقلبون ینقلبون رزن بقضائه وتسلیما لامره. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان آنسوؤں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو عزاداروں میں شامل فرما, دنیا میں عزادار جہاں بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بہت سے لوگوں نے التماس کیا ہے آئی سی یو میں ہیں, اللہ تعالیٰ بحق ابو الفضل عباس ان کو شفائے کل اور عاجل عنایت فرما. ماتم حسین.